السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تیسری فصل کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا آغاز صفحہ نمبر 111 سے ہوا ہے۔ تیسری فصل، اہل بیت علیہ السلام سے متعلق۔ بیت کون ہے؟ خداوند عالم کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ کا پس یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آیت ازدواج نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس مدعے پر آیت کے سیاق و سباق سے استدلال کرتے ہیں۔ پس ان کے زوم کے مطابق خدا نے نبی کی ازدواج سے رجس کو دور کیا اور پاک و پاکیزہ کر دیا۔ اہل سنت کے بعض افراد نے اہل بیت میں ازواج نبی کے ساتھ ساتھ علی، فاطمہ اور حسن حسین کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن عقل و نقل اور تاریخ کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت اپنی صحاح میں روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت پانچ اشخاص یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس آیت کو انہی افراد سے مخصوص کیا ہے جب علی و فاطمہ اور حسنین چادر کے نیچے آ گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، پروردگار، یہی میرے اہل بیت ہیں جن سے رجس کو دور فرما اور پاک و پاکیزہ رکھ۔ اہل سنت کے علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، میں ان میں سے بعض کا ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم، باب فضائل اہل بیت النبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 368، صحیح ترمیزی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 30، مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، پیج نمبر 330، مستدرک الحاکم، جلد نمبر 3، 123، قصائص امام نسائی، صفحہ نمبر 49، تلخیص الزہی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 150، معجم الطبرانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 65، شواہد التنزیل للحاکم الحسکانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 11، بخاری فی التاریخ الکبریٰ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 69، الصابل ابن حجت العسقلانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 502، تفسیر الفخرازی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 700، ینابیع المودت للقندوزی حنفی، صفحہ نمبر 107، مناقب الخوازمی، صفحہ نمبر 63، السیرۃ الحلبیبیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 212، السیرۃ الحلانیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 329، اسد الغابہ لابن الاسیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 12، تفسیر الطبری، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 6، دار المنشور لیویتی، جلد نمبر 5، پی نمبر 198، تاریخ ابن اساکر، جلد نمبر 1، پی نمبر 185، تفسیر الکشاف المخشری، جلد نمبر 1، پیج نمبر 193، احکام القرآن ابن عربی، جلد نمبر 2، پیج نمبر 166، تفسیر القرطبی، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 182، السوائق المحرقہ ابن حجر، صفحہ نمبر 85، الاستیاب ابن عبدالبر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 37، العقد الفرید ابن عبدربا، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 311، منتخب الکنز الاعمال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 96، مصابیح السنہ بغوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 278، اسباب النزول الواحدی، صفحہ نمبر 203، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 483۔ ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے اور بہت سے علماء نے بھی اس کو قلمبند کیا ہے۔ ہم اتنے ہی پر اکتفا کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا مصداق بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے بعد صحابہ یا تابعین یا ان مفسرین کے اقوال کی کیا حقیقت ہے کہ جو اس آیت کو معاویہ کی خوشنودی اور اس سے بخشش لینے کی تمام میں ان معانی پر حمل کرنا چاہتے ہیں جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد نہیں ہے؟ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جب آیہ مباہلہ یعنی فقل التعالو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرمایا، یہی میرے بیٹے مرد اور عورت ہیں، پس تم اپنے مردوں، بیٹوں اور عورتوں کو لاؤ۔ مسلم کی روایت میں الہم الہولا اہلی کی لفظ ہیں، جن علماء اہل سنت والجماعت کے مصادر کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آیت مذکورہ پانچ افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم اس آیت کا مصداق ازواج نبی رضی اللہ عنہا ہی کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہوتا، خصوصاً ام سلمہ و عائشہ کو بھی اس پر اصرار نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے یہی روایت کی ہے کہ آیت رسول اللہ، علی، فاطمہ اور حسن و حسین سے مخصوص ہے۔ ازواج کے اس اعتراف کو مسلم و ترمذی، حاکم و طبری، سیوطی و صحبی اور ابن اثر وغیرہ نے تحریر کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکو اور اشکال کو خود ہی رفع کر دیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مسلمان قرآن پڑھیں گے اور آیت کے سیاق و سباق سے اہل بیت کے لفظ کو دوسروں پر حمل کریں گے، لہٰذا جو چیز اہل بیت کے زمرے سے ازواج نبی کو خارج کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امت کو بتانے کے لیے 6 مہینے تک نماز سے قبل علی و فاطمہ و حسنین کے دروازے پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے، انما یرید اللہ۔ رسول کے اس عمل کی ترمذی نے اپنی صحیح کو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 پر اور حاکم نے مستدرک کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 158 پر اور ذہبی نے اپنی تلخیص میں احمد بن جنبل نے مسند کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 پر، ابن اسیر نے اسد الغابہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521 پر، جسکانی نے شواہد التنزیل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر، سیوتی نے درمنشور کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199 پر، تبری نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 6 پر، بلازری نے انصاب الاشرف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 483 پر اور حسمیمی نے مجموعہ زوائد کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 168 پر تحریر کیا ہے۔ اور جب ہم ان میں آئمہ اہل بیت علیہ السلام اور شیعہ علماء کا اضافہ کرتے ہیں کہ جو ان سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آیت محمد، علی، فاطمہ اور حسن حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو پھر دشمنان اہل بیت اور معاویہ و بنی امیہ کے گماشتوں کی مخالفت کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی کہ جو نور خدا کو اپنی پھونک سے بجھا دینا چاہتے ہیں، خدا اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہاں اس بات کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر سے ہٹ کر تفسیر کرنے والے ہر زمانے میں وہ افراد رہے ہیں جو بنی امیہ و بنی عباس کے زرخرید غلام تھے، اور یہ وہ ناصب افراد تھے کہ جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اگرچہ یہ سارے کے سارے فقہ و علماء کے لباس میں ملبوس تھے۔ جب اس بات کو عقل بھی کہتی ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج نبی شامل نہیں ہیں، جب ہم عائشہ کو دیکھتے ہیں کہ اس بات کی دعوے دار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان سے سب سے زیادہ قریب تھیں، یہاں تک کہ اگر دیگر ازواج کو ان سے پرخاش ہو گئی تھی، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ازواج نبی نے کہلوایا کہ بنتی ابو بکر کے سلسلے میں عدل سے کام لیں، تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام میں صاف طور سے نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ان کے چاہنے والوں میں سے کسی نے یہ کہنے کی جرات کی کہ عائشہ اس آیت کے نزول کے دن کسا کے نیچے تھیں، پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے زیادہ کسی کے قول و فعل کی عظمت نہیں ہے، اور ان کی اس میں کوئی عظیم حکمت تھی کہ انہوں نے اس آیت کے روز نزول اپنے اہل بیت علیہ السلام ہی کو کسا کے نیچے جمع کیا، اور بس یہاں تک کہ جب ام المومنین ام سلمہ نے کسا کے نیچے آنے کا ارادہ کیا اور اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داخلے قصہ ہونے سے منع کر دیا اور فرمایا تم خیر پر ہو. پھر آیت اپنے مفہوم خاص و مفہوم عام کے لحاظ سے عصمت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ رجس کا دور کرنا ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں رضیتوں کے دور کرنے کو شامل ہے، خصوصاً جب ہم طہارت کے نسبت خدا کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ مسلمان اپنے بدنوں کی طہارت پانی اور مٹی سے کرتے ہیں کہ جس سے باطنی جسم پاک نہیں ہو سکتا. پس خدا نے اہل بیت کی روح کو طاہر کیا اور عقل و قلب کو اس طرح پاک و پاکیزہ کر دیا کہ شیطانی وسوسوں اور معصیت کے ارتکاب کا امکان ہی ختم ہو گیا. پس ان کے قلوب حرکات و سکنات میں اپنے خالق کے لیے صاف و شفاف اور مخلص رہے. وہ سب انسانیت کے لیے طہارت کا نمونہ تھے جن میں زہد، تقوی، اخلاص، علم و حلم، شجاعت و مروت، عفت و پاکیزگی، دنیا سے علیحدگی اور خدا سے تقرب شامل ہے. تاریخ نے ان کی طول حیات میں ایک بھی گناہ کی نشاندہی نہیں کی ہے. جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب ہم ازواج نبی کے سلسلے میں پہلی مثال کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہ ہے کہ عائشہ نے بلند مرتبہ، عالی شان اور بڑی شہرت حاصل کی تھی کہ جو نبی کی کسی دوسری زوجہ کو حاصل نہ ہو سکی. نہ صرف ان میں سے کسی کو یہ مرتبہ نہ مل سکا، بلکہ اگر ان سب کے ہم تمام فضائل کو جمع کر لیں تب بھی عائشہ بنت ابو بکر کے اشر و اشیر تک نہیں پہنچیں گے. ان کے تو اہل سنت بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نصف دین تو عائشہ سے لیا گیا ہے، اور اگر ہم تعصب سے الگ ہر دھرمی کو بالائے طاق رکھ کر حقیقت بینی سے کام لیں تو یہ بات معقول ہے کہ ہم تمام گناہ اور معاصی سے پاک تھے، یا خداوند عالم نے نبی کے بعد وہ طہارت کے حصار ان سے ہٹا لیا تھا. آئیے حقیقت تلاش کریں عائشہ نبی کی حیات میں. عائشہ کو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سے گناہ اور معصیت نظر آتی ہے. عائشہ نے بہت سے موقع پر حفصہ کے ساتھ مل کر ایسی شرارتیں کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اور اوپر حرام کر لیا. جیسا کہ بخاری و مسلم میں مرقوم ہے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش بھی کی، کہ جیسا کہ صحاح تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوا ہے. ان میں سے دو واقعوں کا ذکر خدا نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے. اس طرح اس کے قلب و عقل پر رش طاری تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے ادبی کیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خدیجہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے کہ عائشہ نے کہا کہ مجھ میں اور خدیجہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ ایسی بڑھیا تھی جس کے گالوں پر جھریاں پڑ گئی تھیں، آپ کو خدا نے اس سے بہتر عطا کی ہے. عائشہ کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ آپ کی ازواج میں سے ایک نے آپ کی خدمت میں کھانے کا ایک کاسا بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ کے گھر میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے لیکن عائشہ نے کاسا پھینک دیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں اور کبھی آپ پر غضبناک ہو جاتی ہیں اور کہتی عدل سے کام لو، جبکہ ان عائشہ کے والد وہاں موجود تھے. انہوں نے عائشہ کو اتنا مارا کہ خون بہ نکلا. ان کے رش کی یہ انتہا تھی کہ اسماء بنت نعمان جب اس وقت تہمت لگائی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں،
اور کہا کہ نبی اس عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کہ جو دخول کے وقت اعوذ باللہ منکا کہتی ہے۔ اس سے عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ شریف و سادہ عورت جب یہ بات کہے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلاق دے دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بے ادبی کی حد ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ پیر پھیلائے سامنے بیٹھی تھی۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیر سمیٹ لیتی ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیر پھیلا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی اور چٹائی پر سوتے رہے، اور جب خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی ترجیحی من تشاء منہن و توی الیکا من تشاء، سورہ احزاب آیت نمبر 50، ان میں سے جس کو چاہیں آپ الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں، تو بے حیائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے پروردگار کو آپ کی خواہشات نفسانی ہی کے بارے میں تعجیل کرتے دیکھا ہے۔ جب عائشہ کو غصہ آتا تھا اور زیادہ تر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیتی تھی، محمد بھی کہہ کے نہیں پکارتی تھی بلکہ ابراہیم کے باپ کہہ کر صدا دیتی تھی۔ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادہ بدگمان رہتی تھی، ان کی طرف سے نالا رہتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند اور صبر مستحکم تھا۔ آپ اکثر عائشہ سے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ اپنے شیطان کو روکو، اور اکثر آپ عائشہ و حفصہ بنت عمر کے بارے میں خدا کی تحدید پر افسوس کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ انہیں کی حرکت کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، عائشہ و حفصہ کے بارے میں ارشاد ہے ان تنوبا اللہ فقط صفقتا قلوبی کما، آیت سورہ تحریم آیت نمبر 3، تم دونوں توبہ کرو تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، یعنی یہ حق سے منحرف ہو گئی ہیں۔ اور خدا کا یہ قول کہ ان تظاہر علیہ فان اللہ ہوا مولا و جبریل و سہیل مومنین و الملائکۃ بعد ذالک ظہیر، سورہ تحریم آیت نمبر 3، اور اگر اس کے خلاف تم سازش کرو گی تو یاد رکھو اللہ اس کا سرپرست ہے، جبرائیل اور نیک مومنین و ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ عائشہ و حفصہ کے لیے خدا کی طرف سے یہ کھلتی تنبیہ ہے۔ عائشہ اکثر حفصہ کے کہنے کے مطابق عمل کیا کرتی تھی۔ ایک جگہ خداوند عالم دونوں کے بارے میں فرماتا ہے اسی ربہ ان تلق تلق کن ان بید اللہ ازواجن خیرن من کن مسلمات والمومنات، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، اور اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر مسلمہ مومنہ بیویاں عطا کر دے گا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں یہ آیتیں عائشہ و حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ سے بہتر تو مسلمانوں کی مومنہ عورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں وحیہ کلی کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے عائشہ سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر واپس آئیں تو ان پر حمیت و غیرت طاری ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عائشہ تم نے اسے کیسا پایا؟ کہنے لگی میں نے تو ان میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے کوئی انوکھی بات ان میں دیکھی ہے اور تم اسے چھپا رہی ہو۔ تم نے اسے اتنی خوبصورت اور حسین دیکھا کہ جس سے تمہیں اپنا ہوا اکھڑنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا آپ سے کوئی راز پوشیدہ رہ سکتا ہے اور کون آپ سے بات چھپا سکتا ہے؟ جو عائشہ نے نبی کے ساتھ کیا ہے ان میں سے اکثر سازشیں ایسی تھیں جن میں حفصہ بنت عمر بھی شریک رہتی تھیں۔ عجیب ہم ان دونوں عورتوں عائشہ و حفصہ میں ایسے تعلقات و فکری ہم آہنگی دیکھتے ہیں کہ جیسے ان دونوں کے والد ابو بکر عمر میں تھیں، مگر یہ کہ آپ ہی ازواج میں عائشہ ہمیشہ قوی و جری رہیں۔ ہاں حفصہ بنت عمر اسے ہر چیز کے بارے میں اکسایا کرتی تھیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابو بکر جہاں کمزور پڑتے تھے وہاں عمر آگے بڑھتے تھے، اور اس طرح معاملہ میں قوی و جرت مند تھے۔ آپ نے گزشتہ بحثوں میں ملاحظہ فرمایا کہ ابو بکر اپنی خلافت کے زمانے میں بھی کمزور تھے، اصلی حاکم عمر بن خطاب تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب عائشہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے بصرہ کی طرف چلیں تو دیگر ازواج نبی سے بھی گزارش کی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن حفصہ بنت عمر کے علاوہ اور کسی نے عائشہ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے بھی عائشہ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے اسے روکا اور اس پر ناراض ہوئے تو اس نے رخت سفر کھول دیا۔ اسی لیے خداوند عالم نے عائشہ اور حفصہ دونوں میں سے ایک ساتھ تحدید کی ہے، چنانچہ فرمایا فَإِن تُظَاهِرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَى وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ کا ذخیرہ، اور اس کے خلاف اگر تم اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست اور جبرائیل نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ اسی طرح یہ قول ہے انا تنوبا اللہ فقط سخت و قلوبی کما، سورہ تحریم آیت نمبر 3۔ تم دونوں توبہ کرو، تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے۔ یقیناً سورہ تحریم خداوند عالم نے ان دونوں عائشہ اور حفصہ اور دوسرے ان مسلمانوں کی آگاہی کے لیے ایک مثال دی ہے جو ام المومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ہرگز نہیں، خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک مرد و عورت کو آگاہ کر دیا ہے کہ زوجیت کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، خواہ شوہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو۔ خدا کے نزدیک جو ضرر رساں یا سود مند ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے نوح اور لوط کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں سے تھیں، لیکن دونوں نے ان سے خیانت کی تو ان سے زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تحریم آیت نمبر 10۔ اور مومنوں کے لیے خدا نے زن فرعون کی مثال پیش کی اور ان کا یہ قول نقل کیا ہے، پروردگار میرے لیے اپنے یہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں کی اور اس کی کتاب کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی۔ ان آیات کے بعد تمام لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ زوجیت اور صحبت میں اگرچہ بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ دونوں عذاب خدا سے نجات نہیں دلا سکتی۔ ہاں، میں صالح اعمال سے منسلک ہوں گی تو یہ بات دوسری ہے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو عذاب بھی دگنا ہوگا، کیونکہ خدا کے عدل اور تقاضا یہ ہے کہ وہ اس شخص پر کم عذاب کرے گا جس نے قریب والے کی طرح جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے وہی نہ سنی ہو، اور انسان نے حق پہنچانے کے بعد اس جاہل کی طرح حق کا انکار کر دیا ہو جو حق سے واقف نہ ہو۔ اب قارئین محترم ان کی بعض روایات کی تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ ان اشخاص کو پہچانا جا سکے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ رکھنے کے لیے بڑے بڑے کھیل کھیلے اور آپ سے سر پیکار رہے، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طہارت اور ان سے رجس کے دور ہونے میں اتنا ہی بعد ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اکثر اہل سنت تو گھڑی ہوئی حدیثوں کے پیروکار ہیں، کیونکہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ہی امیہ کا اتباع کیا ہے خود اپنے خلاف۔ ہمیں عائشہ کی کہانی خود ان کی زبانی سننی چاہیے، اور یہ کہ حسد نے کیسے انہیں راہ راست سے دور کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کس بد اخلاقی سے پیش آتے ہوئے کہتی ہیں، ایک روز زوجہ نبی صفیہ نے آپ کی خدمت میں کھانا بھجوایا، आप मेरे यहाँ थे जब मैंने कनीज को खाना लाए देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं कांपने लगी। बस मैंने प्याला तोड़ दिया और कनीज को भगा दिया। फिर कहती हैं कि मैंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र की तो गज़ब के आसार देखे थे कि आज मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह चाहती हूँ कि मुझ पर लानत तो मलामत ना करें। आपने फरमाया, तुम अमान में हो। मैंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कफ़ारा क्या है? फरमाया, इस खाने के मिसल खाना और प्याले के मिसल प्याला। आयशा फिर फरमाती हैं कि आपको ऐसी ऐसी सफ़िया मुबारक हो। मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर इसे दरिया के पानी में मिला दिया जाए तो सारा पानी गंदा हो जाए। सुबहान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन का अखलाक कहाँ है और इन हकूक का नामो निशान कहाँ है जो इस्लाम ने इन पर फ़र्ज किए हैं? मसलन गइबत, चुगलखोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि इनका यह कौल कि आपको ऐसी ऐसी सफ़िया मुबारक हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर इसको दरिया के पानी में मिला दिया जाए तो वो भी गुनाह गंदा हो जाएगा। आयशा ने अपनी सौतन सफ़िया के बारे में कितनी बड़ी बात कही है। मेरा ख़्याल तो ये है कि इस हदीस को रावियों ने आयशा की अज़मत के पेश नज़र और इस हदीस की हैसियत को कम करने के लिए लफ्ज़ कज़ा कज़ा ऐसी ऐसी का इजाफा कर दिया है, जैसा कि इनकी आदत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा दिगर महातुल मोमिनीन से अपने हसद के बारे में खुद फरमाती हैं कि मैंने मारिया से ज़्यादा किसी से हसद नहीं किया। इनसे मेरा हसद इसलिए था कि वो इतनी खूबसूरत और ऐसे बालों वाली थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रश किया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलीन बार इसे हारिस इब्न नुमान के घर में उतारा था और हम से खौफ खा गई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ख़ानदान में मुंतकिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ तशरीफ़ ले जाना हमारे ऊपर और शाक गुज़रता था। फिर खुदा ने इन्हें लड़का अता किया और हम ऐसे ही रह गए। आयशा इस बारे में इनका हसद इनकी सौतन मारिया से इनके फर्जंद इब्राहिम तक पहुँच गया कहती हैं कि जब इब्राहिम पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर मेरे पास आए और फरमाया, मेरी तरफ देखो, ये बिल्कुल मेरी शबी है। मैंने कहा कि मुझे तो आपकी शबी नहीं लगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका गोरा रंग और मोटापन नज़र नहीं आता? आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, जो ज़्यादा बच्चों वाली औरत का दूध पिए वो गोरा और मोटा होता है। इनका हसद तमाम हदूद से तजावज़ कर चुका था। जब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक होता और बदगुमानी वसवसा का भूत सर चढ़ता तो ऐसी हरकतें करती जिनको बयान नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसे लेट जाती थी जैसे सो रही हूँ, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के घर में सोए होते थे। फिर भी वो अपने शोहर के ताकुब में रहती थी और अंधेरे में इनकी नकल व हरकत पर निगाह रखती थी और ताकुब करके देखती थी कि आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपके सामने में उन्हीं की बयान करदा रिवायात पेश कर रहा हूँ जिसको मुस्लिम ने अपनी सही में और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने मस्नद में नकल किया।